بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے ہماری نگاہ اور آج کا موضوع ہے بلوچستان کی موجودہ صورتحال. اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مولانا محمد مقصود ڈومکی. اور سب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے یہ بتلائیں کہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں ہزارہ شیعہ افراد کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 15 سال سے کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ اور شیعہ نسل کشی کا آغاز ہوا ہے، اور کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں، مستونگ، سبی، ڈیرہ مراد جمالی میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جہاں پہ شیعہ ممتاز شخصیات کو چن چن کے قتل کیا جاتا رہا ہے. بلوچستان کے مجموعی طور پہ حالات بھی پچھلے چند سالوں سے بگڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک مزاحمتی تحریک چل رہی ہے. اس پوری صورتحال میں تقریباً جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بلوچستان کی موجودہ تباہی اور بربادی میں جو اس وقت وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے دہشت گردی کی، اس میں مقامی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ عالمی قوتیں ملوث ہیں، اور ہمارے حکمران بھارت کا نام تو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ وہ اس میں ہیں، اور افغانستان بھارتی جو سفارت خانے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، لیکن ہمارے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے صوبائی صدر سینیٹر نواب زادہ لشکری رئیسانی نے کہا تھا کہ آپ کو امریکہ کا نام لیتے ہوئے کیوں ڈر محسوس ہوتا ہے. تو یقیناً جرات کا مظاہرہ کر کے ارباب اقتدار کو یہ بھی بتانا چاہیے، جو ایک حقیقت ہے، کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل بھی مکمل طور پہ ملوث ہیں. دیکھیں، بلوچستان اس وقت عالمی جو قوتیں ہیں ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ فقط آج سے نہیں ہے. جب سوویت یونین کے زمانے میں افغانستان پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے، تو ان کو افغانستان پہ قبضے کے بعد جو ان کی نگاہ تھی وہ بلوچستان پہ تھی، اور بلوچستان کے ساحل پہ ان کی نگاہیں گئی تھیں. تو اس وقت بھی ایک عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ یہاں لڑی جا رہی ہے. ان کی توجہ اس لیے، بلوچستان ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ گریٹر بلوچستان کا جو تصور ہے وہ امریکہ کی طرف سے دیا گیا، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ انقلاب اسلامی ایران کے جو ثمرات ہیں اور اثرات ہیں، یقیناً وہ فراگیر ہیں اور عالمی سطح پہ اس کے اثرات ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ہمسایہ مسلم ممالک ہیں ان پہ سب سے زیادہ اس انقلاب کے اثرات نظر آ رہے تھے انہیں. تو بلوچستان چونکہ ہمسایہ تھا اور صدور انقلاب کا جو سلسلہ تھا وہ یقیناً وہیں سے ہی ہونا تھا، تو انہوں نے اس خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کے پورے بلوچستان کی جو انقلاب اسلامی سے بارڈر تھی اس پہ کروڑوں اربوں ڈالر اور ریال خرچ کیے، اور بڑی بڑے ادارے بنائے گئے، اور پوری ایک تبلیغاتی پلاننگ کی گئی، اور اس کے تحت جو ہے وہ شیعہ دشمن عناصر کو اس علاقے پہ مضبوط کیا گیا. بلوچستان میں اس وقت جو شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے اور ہزارہ نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ بنیادی طور پہ شیعہ انقلابی افکار کے حامل ہیں، اور انہوں نے ہر دور میں وقت کے یزید سے ٹکر لی ہے، وقت کے ظالموں اور عامروں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے. یہ 1400 سالہ ہماری تاریخ ہے، اور کبھی بھی ہم جھکے نہیں، بکے نہیں ظالم کے مقابلے میں. تو جب آج کے یزید کو انہوں نے مرد آباد کہنا شروع کیا، آج کے فرعون کو جب انہوں نے للکارنا شروع کیا، تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو متحرک کیا، اور اس وقت بلوچستان جو ہے وہ اس پورے صورتحال میں وہ ہے. وہ مذہبی جنونی جن کو انہوں نے پالا تھا اور جن کو انہوں نے مضبوط کیا تھا، وہ آج کل وہاں پہ قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے. میں اس میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے सऊदी अरबिया वो मुल्क है जो अमरीकी इत्तेहादी बना हुआ है, सबसे बड़ा इत्तेहादी है। और अगर कतर वगैरह और दूसरे अमरीकी जो तरफदार हैं या उसके जो एजेंट हैं या उसके हामी हैं, उनका दर्जा बहुत बाद में आता है, तो उसका भी इस पूरे सूरत हाल में एक बड़ा किरदार है और हमें नज़र आता है उसका किरदार। और उसके साथ साथ एक इसराइल और बरतानिया और ये पूरा जो एक साम्राज्य बूढ़ा इस्तेमार और मौजूदा जो जदीद इस्तेमार है, इन सब की एक मुश्तरका वहाँ पे कोशिश है। एक तरफ से वो बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये मकसद है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता जो है टूटने की तरफ ले जाया जाए। और दूसरी तरफ से वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी उरूज पे हो ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें।
माशाल्लाह आगा साहब, बहुत बेहतर अंदाज से आपने आलमी तनाजुर में इस सूरत हाल को देखने की कोशिश की। असब, मौजूदा सूरत हाल में तीन जो मेन बॉर्डर एरियाज़ हैं, खसूसन क्वेटा, पारा चिनार और गिलगित, यहाँ पर शिया अफराद की टारगेट किलिंग हो रही है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं?
देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान की तकदीर के जहां फैसले होते हैं, क्योंकि हकीकत में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले पार्लियामेंट के अंदर हों, पाकिस्तान के मुंतखब लोग करें और पाकिस्तान की आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ दाखला और खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आमिर और नाअहिल जो हुक्मरान आए हैं, जिनकी हमेशा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि साम्राज्य एजेंट का जिन्होंने यहाँ किरदार अदा किया, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इकतदार का सरचश्मा आवाम नहीं है बल्कि इकतदार का सरचश्मा अमेरिका है। और जो ये बड़े बड़े बुलंदोबाला दावे करते रहे हैं माजी में कि इकतदार का सरचश्मा आवाम है, इस हवाले से आपको उनके कौल फेल में भी एक बड़ा वाज़ेह तजाद नज़र आएगा। फौजी आमिरों की सूरत हाल तो इससे ज़्यादा गुलामों वाली है। तो इसी सूरत हाल में इन्होंने पाकिस्तान में जो यहाँ पॉलिसी तश्कील दी गई, जहाद अफगानिस्तान जब शुरू हुआ रूस के खिलाफ, तो उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान में जहादी इदारे कायम किए, ट्रेनिंग कैंप्स कायम किए, फिर जहादी कश्मीर उस पर मुतजाद हुआ। तो इस सब के मौजूदगी में एक बहुत बड़ा जो है वो एक जहादी यहाँ पे कल्चर हुआ। दूसरी तरफ से आप जानते हैं इस बात को, जब आप बीज बोएंगे कांटों के, तो आपको कांटे के दरख्त की ही तवक्को रखनी चाहिए। कांटे के बीज बोने के बाद आप ये तवक्को रखें कि बदले में आपको फूल मिलेंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो बुनियादी हमारे इदारों ने किया, बदकिस्मती से इन्होंने हमेशा साम्राज्य मफादात को अपने कौम के मफादात पे तरजीह दी, अपने मुल्क के मफादात पे गैरों के मफादात को तरजीह दी। हमारे सियासतदानों तरह जर्नेल बिके हुए हैं और बड़ी पैमाने पे आज भी आपको मुल्क की तकदीर के फैसले करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जर्नेलों की सतह पे आपको वो बंदे मिलेंगे कि जिन्होंने हमेशा गैरों के मफादात के लिए काम किया, जनरल जावलक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, जिनको अमरीकी गुलामी पे फख्र होता था। तो इस पूरी सूरत हाल में बदकिस्मती से गैरों के अग्यार के मफादात की जब जंग यहाँ पे लड़ी गई, तो उसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि इस मुल्क के अंदर हम इस मुल्क को किस तरह तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। एक ज़माना यह होता था कि दहशतगर्दी के हवाले से और हालात की अबतरी के हवाले से बेरूत की मिसाल दी जाती थी, अफगानिस्तान की मिसाल दी जाती थी। अब यकीन जाने कि जब हम क्वेटा के अंदर रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान हमसे कई दर्जा बेहतर है, बेरूत हमसे कई दर्जा बेहतर है। दुनिया में शायद ही अब कोई मिसाल दी जाती हो जिसकी सूरत हाल हमसे ज़्यादा बुरी हो। यानी अब दहशतगर्दी का मरकज़ हम बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ये अर्ज भी करना चाहूंगा कि अब फकत शिया यहाँ कत्ल नहीं हो रहे, ठीक है, सबसे पहला निशाना दुश्मन का हम है, साम्राज्य का हम सबसे पहला टारगेट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हर फर्द गैर महफूज है, यहाँ बलोच गैर महफूज है, यहाँ पश्तून गैर महफूज है, यहाँ हजारा गैर महफूज है, यहाँ सुन्नी गैर महफूज है, यहाँ शिया गैर महफूज है। यहाँ आपने देखा कि एक जस्टिस को कत्ल किया गया, जिसका अहले शिया से ताल्लुक था, एसपी को कत्ल किया गया जिसका अहले सुन्नत से ताल्लुक था, और उसका जुर्म यह था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक संजीदा इकदाम ले रहा था। तो दूसरी तरफ से आप देखें कि हमारे मुल्क की अबतर सूरत हाल ये है कि हमारी अदलिया जो है वो इस हद तक खौफ ज़दा है, वो अदालत का ठेकेदार चीफ जस्टिस जो एक जुरतमंदाना फैसला करने के हवाले से खुद को पेश करता है कौम के सामने कि मैं कभी बिका नहीं, कभी डरा नहीं, अब देखें वो इस हद तक इन दहशतगर्दों से खौफ ज़दा है कि सैकड़ों लोग कत्ल हो रहे हैं और उसका वो सुमोटो नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मजमू सूरत हाल, जब अदलिया आज़ाद अदलिया की ये तवक्कु ये सूरत हाल हो, जब आज़ाद अदलिया इनसे इस हद तक खौफ ज़दा हो, तो फिर आप दूसरे इदारों से क्या तवक्कु रख सकते हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि 20 साल और 30 साल तक इन्होंने जो दहशतगर्दी के यहाँ अड्डे कायम किए और दहशतगर्दों को जो इन्होंने परवान चढ़ाया, आज वो एक नासूर बन चुका है इस मुल्क के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस जो होता है हमें इस बात पे होता है कि इतनी ज़्यादा तबाही और बर्बादी देखने के बावजूद हमारे मुक्तदर इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब भी अगर इसकी इसलाह के लिए और माजी की गलतियों से वो तायब होकर तौबा तायब होकर इसलाह की बात करें कि भाई हमने दहशतगर्दों की सरपरस्ती की लेकिन हमने बुरा किया, गलत किया हमने, और अब हम चाहते हैं कि हम अवाम की फिक्र करें, यहां के मजलूम लोगों की हम फिक्र करें, तो मैं समझता हूं कि अगर ये अब भी उनके अंदर इस किस्म की सोच पैदा हो तो फिर भी मुस्तकबिल के लिए हम एक उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं। लेकिन नजर नहीं आता कि माजी की गलतियों से इन्होंने कोई सबक हासिल किया हो, बल्कि ये माजी की गलतियों पर मजीद गलतियां करने जा रहे हैं और बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमनाक मनसूबा इन्होंने तैयार किया है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये मुस्तकबिल में इन्होंने जो प्लानिंग की है वो किस सिमत की तरफ ये जा रहे हैं।
इस सूरत हाल में बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत, खसूसन वजीर आला रईस हानी, उनका आप क्या किरदार देखते हैं?
देखें, पाकिस्तान में अवाम को कभी भी अपनी पसंद के नुमाइंदे मुंतखब करने की मुकम्मल आज़ादी नहीं दी गई। सबसे पहले खुफिया इदारे ये बैठकर तय करते हैं कि इस दफ़ा हमने किसको लाना है इक्तदार में और किसको पीछे रखना है। जब अख्तर मेंगल जैसा एक अवामी लीडर कई सालों से दुबई में बैठा हुआ है और उसे पता है कि मैं पाकिस्तान आया तो मारा जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जब इस किस्म की पोजीशन हो, जब अताउल्ला मेंगल जैसा वो बलूचिस्तान का पहला मुंतखब वजीर आला, जिसको 9 महीने तक हुकूमत करने नहीं दी गई और उससे पहले उसके मुंतखब हुकूमत को तोड़ा गया और उनको जेलों में और सलाखों की तरफ ले गए, तो ये प्लानिंग करके अपने गुलामों को लाते हैं, वो जिनके किरदार कमजोर होता है, जिनकी फाइलें इनके पास होती हैं, जो इनके इशारों पर नाचते हैं, जिनको आवाम से ज्यादा इनकी फिक्र होती है कि वो हमारे आका किस बात से खुश होंगे। बदकिस्मती से इस वक्त मुल्की सतह पे यही सूरत हाल है और खुसूसन बलूचिस्तान में यह सूरत हाल है कि एक नाअहल हुक्मरानों का टोला मुसल्लत किया गया है और वो भी मुकम्मल अख्तियारात नहीं रखते। बलूचिस्तान के जो अख्तियारात हैं इस वक्त भी मुक्तदर इदारों के पास हैं, वो ही फैसले करते हैं कि बलूचिस्तान में हमने क्या करना है, बलूचिस्तान में हमने फौजी ऑपरेशन करना है या मुज़ाकरात करने हैं। ये तो बेचारे बेअख्तियार हैं और इसका वो बार बार इजहार भी करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल जब होगी, अच्छा दूसरी तरफ से ये इतने नाअहिल ये लोग हैं हमारे वजीर आला और उसके साथ, वो वजीर आला खुद आपको पता होगा कि पूरे साल के साल जो है वो यहीं बैठा रहता है इस्लामाबाद में और कभी दौरा करने के लिए बलूचिस्तान आ जाता है, कभी महीने में तीन दिन के दौरे के लिए कभी आ जाता है, कभी जो है वो 2 महीने के बाद 2 दिन दौरे पर आ जाता है। तो इसकी इस किस्म की कैफियत है, उसको बलूचिस्तान के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। उसके जो है वो पूरी काबीना बलूचिस्तान में अब जो है वो 4 दर्जन से ज़्यादा वज़रा हैं। आप यकीन जाने कि इनकी अक्सरियत इन वज़रा की, एक बड़ी तादाद इन वज़रा की अगवा बराए तावान में मुलविस है। वजीर दाखला बलूचिस्तान के, उसने रिकॉर्ड पे ये उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि हमारे वज़रा जो है खुद अगवा बराए तावान में मुलविस हैं, खुद दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो कि जब रहबर ही रहजन बन जाए, जब आपका मुहाफिज ही कातिल बन जाए, तो फिर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ उसका नतीजा हासिल नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस नाअहिल काबीना से कोई तवक्को रखना, इस नाअहिल वजीर आला से कोई तवक्को रखना, यह फजूल है और बलूचिस्तान के अवाम इस بات کو جانتے ہیں کہ ان سے کوئی ان کو خیر کی توقع نہیں ہے. اس لیے بلوچستان کی اکثر جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے. جو حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی, جو حکومت عوام کو عوام کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی, اسے اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تو بے ضمیر لوگ ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ضمیر ہوتا تو یہ کب کا استعفیٰ دے چکے ہوتے اور کب کا یہ اعتراف کر چکے ہوتے کہ بھائی ہم چونکہ آپ کو تحفظ عوام کو نہیں دے سکے تو ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہو رہے ہیں.
صاحب, ایف سی اور جو ہمارے دیگر ایجنسیاں ہیں, کئی واقعات ان کی پوسٹ چیک پوسٹ کے قریب انجام پذیر ہوئے, آپ ان کا اس حوالے سے کیا کردار دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, بالکل اسی طرح ہے کہ ادھر سے پولیس کا جو ہے وہ پکٹ ہے اور ادھر سے ایف سی بیٹھی ہوئی ہے, اور اس درمیان میں ایک دہشت گرد واردات کرتا ہے اور واردات کرنے کے بعد وہ محفوظ طریقے سے ایف سی چیک پوسٹ کے سامنے جو ہے فرار ہو جاتا ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے اور میڈیا پہ یہ آتی رہی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی ہر ایک کی زبان پہ ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا. جب مجھ پہ اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے, تو اس وقت جب ایک دہشت گرد مارا گیا اور تین دہشت گرد فرار ہو رہے تھے, تو ایف سی کی گاڑی کے بالکل سامنے سے فرار ہو گئے. میرا محافظ پولیس کا جو ایک کانسٹیبل تھا وہ چیختا چلاتا رہا ان کو کہ بھئی یہ دہشت گرد ہیں جو آپ کے سامنے فرار ہو رہے ہیں, آپ ان کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین جانے کہ وہ اتنے بے حس اور بے ضمیر لوگ تھے کہ جن کے آنکھوں کے سامنے دہشت گرد فرار ہوئے اور انہوں نے ان کا پیچھا تک نہیں کیا اور کسی قسم کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو اس طرح کی جب انتظامیہ کی صورتحال ہو, اب اسے کیا نتیجہ لیں گے کہ کیا ان کو اس طرح کا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ دہشت گردوں کا پیچھا نہ کریں اور ان کو ہم فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ 15 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے کوئٹہ میں. 15 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کو, شیعہ نسل کشی کو, ہزاروں کے قتل عام کو, لیکن آج تک 15 سالوں میں کسی ایک مجرم کو سزا نہیں ملی. کسی ایک مجرم کو آج تک جو ہے وہ پھانسی نہیں دی گئی. کسی ایک مجرم کو آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا دہشت گردوں کا سرغنہ تھا عثمان سیف اللہ کرد, جب وہ اے ٹی ایف جیل کے اندر تھا, اے ٹی ایف جو کینٹ کے اندر ایک جیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بہت ایک مضبوط اس کی سیکورٹی کا انتظام ہے, اے ٹی ایف جیل سے 100 سے زائد انسانوں کا قاتل جس نے قتل کا اعتراف کیا ہو وہ دن کے وقت دن دہاڑے فرار ہو جاتا ہے. نہ دروازہ ٹوٹتا ہے, نہ دیوار ٹوٹتی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے, تالا کھلتا ہے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ اسے کیا تاثر لیں گے اور کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ ریاستی ادارے کتنے سنجیدہ ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے؟ عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. آپ مگر مچھ کے آنسو تو بہاتے ہیں, کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بلند و بالا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور دہشت گردوں کا ہم پیچھا کریں گے, لیکن عملی طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو اسی طرح سے آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے. دوسری میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ کا خود حلقہ انتخاب جو مستنگ ہے وہاں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ ہیں. کوئٹہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ ہوں اور اڈے ہوں دہشت گردوں کے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاستی ادارے کس حد تک غیر سنجیدہ ہیں اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے.
مولانا صاحب, جو مستونگ میں واقعہ ہوا تھا ٹارگیٹ کلنگ کا, شناخت کے بعد شیعہ ہزارہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا, اس پر بلوچستان ہائی کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا, اس کا بعد میں کیا اثر ہوا؟
دیکھیں, بات میں نے عرض کی کہ جج بھی ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں. ان کو جب کال آتے ہیں دہشت گردوں کے تو پھر ان کے تیور بدل جاتے ہیں, ان کی جرات جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے, اور یہ مسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور عوام اب ان عدلیہ سے جو سوال ہے, لاکھوں کروڑوں انسان ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو وحیدہ شاہ کا تھپڑ نظر آ جاتا ہے اور سینکڑوں معصوم انسانوں کا خون ناحق آپ کو نظر نہیں آتا. ہمیں خوشی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ حقوق انسانی کی بات کر رہی ہے, مظلوموں کی مدد کے لیے میدان میں آ رہی ہے, مظلوموں کی بات کر رہی ہے, لیکن یہ دوہرا عدل کا معیار یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس پہ ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ اگر ریاستی ادارے کوئی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی اگر اچھا قدم اٹھایا جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اس سال 21 رمضان کے جلوس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان دہشت گردوں نے ایک وسیع پلان بنایا، 7,200 کلوگرام بارودی مواد انہوں نے کوئٹہ کے اندر جمع کیا، ایف سی نے چھاپا مارا اور پولیس نے چھاپا مارا اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ تو یہ ایسا عمل تھا کہ اتنے سارے زخم سہنے کے باوجود ہم نے کھل کے خراج تحسین پیش کیا اپنے اداروں کو کہ بھائی آپ اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔ کوئی بھی انسان اگر نیک کام کرتا ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں میں ایک عرصے تک شیعہ نسل کشی ہو رہی تھی اور وہ سب چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ایک دفعہ الطاف حسین نے آ کے کہا کہ بھائی آخر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ چن چن کے لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو جو ہے قتل کر رہے ہیں، پاکستان بنانے والے شیعہ تھے اور ان کو اس طرح سے ظلم کا آپ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے اس قسم کا موقف دیا، نواز شریف صاحب نے اس قسم کا موقف دیا، تو ہم نے ان کی ماضی کی غلطیوں کو بھلا دیا اور ہم نے ان کو اس کو قابل قدر فیصلہ قرار دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ دیر آیت درست آیت، اگر آپ اب بھی آپ آ کے مظلوموں کی حمایت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو قابل قدر آپ کا فیصلہ سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی سارے مظلومیت کے باوجود اگر اب بھی ریاستی ادارے کوئی سنجیدہ قدم اٹھاتے ہیں، ایف سی ہو، پولیس ہو، دیگر ہمارے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ جن کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے اگر وہ خود ہی ہمیں مارنے پہ آ جائیں، دوسروں کے، غیروں کے مفادات، دشمن کو خوش کرنے کے لیے، ڈالر حاصل کرنے کے لیے، ریال حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ہمارا خون بہانا شروع کر دیں تو ہمیں اس پہ دکھ ہوتا ہے، پھر ہم روتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قتل بھی کرتے ہیں، ہمیں زخمی بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ چلاتے کیوں ہیں۔ تو یقیناً جب مجھے درد ہوگا تو میں روؤں گا، جب میرا بھائی مارا جائے گا تو میں اس پہ فریاد کروں گا۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو ہم سوچ یہ رہے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ریاستی اداروں کو سمجھائیں کہ یہ کس طرح آپ اس ملک کو لے جا رہے ہیں، دہشت گردی کی جو ہے وہ فروغ دے کر، قتل و غارت گری کو فروغ دے کر آپ اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ یہ ملک بچ سکتا ہے جب اس ملک کے عوام خوشحال ہوں، یہاں امن ہو، یہاں ترقی ہو، یہاں محبت ہو، یہاں بھائی چارے ہو، یہاں فرقہ واریت کی بجائے فرقوں کے درمیان محبت اور اخوت کے رشتے قائم ہوں، یہاں لسانی بنیادوں پہ نفرتوں کی بجائے جو ہے یہاں پہ سندھی، بلوچ، پشتون اور پنجابی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت کا رشتہ قائم ہو، تو اس طرح سے یہ ملک بچ سکتا ہے۔ جس انداز میں آپ چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا۔
سب کچھ افراد یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو شیعہ ہزارہ قبیلہ ہے بلوچستان میں وہ ایک سیکولر قبیلہ ہے، اس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟
دیکھیں ہزارہ قوم کی بڑی قربانیاں ہیں تاریخ میں دین اسلام کے لیے، تشیع کے لیے، حسینیت کے لیے، اور آپ کو علم میں ہوگا یقیناً کہ ایک صدی پہلے جب افغانستان میں وہاں کے بادشاہ عبد الرحمان نے ان سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی اور ان کے خلاف مذہبی تعصب کا اظہار کیا تو بہت جرأت مندانہ انداز میں انہوں نے قیام کیا اور وہاں انہوں نے اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور وہی ان کی ہجرت کا سبب بنا پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں بھی ان کی مذہبی خدمات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، شیعت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے اور دشمن نے بھی کوئٹہ کو اسی لیے اپنا ہدف قرار دیا ہے کہ یہ شیعت کا ایک بڑا مضبوط مورچہ سمجھا جاتا ہے کوئٹہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر علماء کا اور دین کا اور دینی قوتوں کا غلبہ رہا ہے ہمیشہ اور آج بھی یہ کیفیت برقرار ہے، آج بھی ان کی اکثریت جو ہے وہ دیندار افراد پہ مشتمل ہے۔ یقیناً جب ایسی صورتحال ہو، جب کوئٹہ میں امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا جاتا ہو، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگایا جاتا ہو، تو وہ بھی خاموش تو نہیں بیٹھے ہیں، شیطانی طاقتیں بھی جسے رہبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ یہ شیطان بزرگ ہے اور سب سے بڑا شیطان ہے، تو وہ شیطان بھی تو اپنے چیلوں کو سامنے لاتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت کچھ اپنے ایجنٹوں کو سامنے لائے، اور وہ امریکی ایجنٹ ہیں اس بات میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، خود ہزارہ قوم کے اکابرین اس بات کا بار بار اعلان کرتے ہیں کہ یہ چند عناصر ہیں جو امریکی ایجنٹ ہیں، جن کے امریکی سفیروں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں بہت سارے ان کے معاملے طے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے کہ ہزارہ جو ہے وہ غیر مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا ایک شدید رد عمل عوام کے اندر پیدا ہوا۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال جب رمضان مبارک کے جلوس کے قریب آنے لگے، یوم علی علیہ السلام کا جو جلوس نکلتا ہے وہاں پہ، تو ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی۔ لشکر جھنگوی نے بڑے پیمانے پہ بارود جمع کیا، 7,200 کلو گرام ایک جگہ سے انہوں نے جو ہے وہ بارود اکٹھا کیا تاکہ جلوس پہ حملہ کیا جائے۔ دوسری طرف سے جو ہے وہ سریاب روڈ پہ ایک گھر کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ پورے کے پورا علاقہ جو ہے وہ برباد ہوا اس دھماکے کی وجہ سے، جہاں وہ بارود جمع کر رہے تھے اور خود کش جیکٹیں تھیں، اور ایک بڑا انہوں نے دہشت گردی کا پلان بنا رکھا تھا۔ دوسری طرف سے یہ جو منافقین تھے، انہوں نے وہاں اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے، پروپیگنڈا شروع کر دیا، لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھائی عزاداری تو امام بارگاہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آپ کیوں بازاروں میں جاتے ہیں، آپ کیوں خود کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا وہاں پہ شروع کیا گیا لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا غیرت مند ہزارہ قوم کو، غیرت مند ہزارہ جوانوں کو، غیرت مند شیعہ ملت کو، کوئٹہ کی شیعہ ملت کو، کہ جنہوں نے دشمن کو شکست دی، بزدلوں کو شکست دی، دین دشمن عناصر کو عبرتناک شکست دیتے ہوئے جب وہ میدان میں آئے تو دنیا حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ایک باپ اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر میدان میں آیا، حالانکہ اس دن جو بھی شخص میدان میں آیا یوم علی کے جلوس میں، وہ یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باپ یہ فیصلہ کر کے میدان میں آیا تھا کہ میں خود بھی مولا علی کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنے معصوم بچے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے پیروکاروں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ڈر جائیں گے، یہ میدان سے بھاگ جائیں گے، یہ دشمن کی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے ان کی۔ ہاں، آپ شیطانی جب منصوبے بناتے ہیں تو اس میں آپ کو ممکن ہے کسی جگہ پہ آپ کو کہیں نقطۂ امید نظر آ جائے، لیکن میں دشمن کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو عبرتناک شکست ہوگی، اس قوم کے اندر، ہزارہ قوم کے اندر آپ کو شکست ہوگی۔ یہ دیندار لوگ ہیں، ان کی تاریخ تشیع کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ افغانستان کے محاذ میں آپ نے دیکھا کہ بابا عبدالعلی مزاری نے کس جرأت اور بہادری سے وہاں دشمن کا مقابلہ کیا، اور اسی راہ میں، اسلام کی راہ میں، شیعوں کی راہ میں، اپنی قوم کی عزت و سربلندی کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ تو افغانستان سے لے کر کوئٹہ کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ غیرت مند ہزارہ قوم نے ہمیشہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کے لیے اپنا قربانی دیتے ہوئے وہ کبھی نہیں گھبراتے۔
اباق صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ اندرون بلوچستان کے حالات کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔
اندرون بلوچستان میں دیکھیں، مستونگ کے اندر شیعان علی کو چن چن کے شہید کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ماسٹر شہید عبد القادر جو کربلا کے پیرو تھا، اور کربلا والوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نے مظلومانہ شہادت پیش کی، اور بہت ساری شخصیات جنہوں نے مستونگ کی سرزمین میں اپنے شہادتیں پیش کی ہیں، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ مظلومیت کے اعتبار سے ہم ان کی مظلومیت کا مقایسہ نہیں کر سکتے، یعنی ایسی مظلومیت ہے کہ آپ کو پاکستان میں شاید ہی کہیں ایسی مظلومیت نظر آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مولا حسین کے ماننے والے تھے، جس طرح کربلا میں مولا حسین علیہ السلام بے گور و کفن پڑے رہے ان کی لاش، اسی طرح مستونگ کے صحرا میں ماسٹر عبد القادر کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ دشمنوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کی نماز جنازہ ہونے نہیں دیں گے، ہم ان کا غسل و کفن ہونے نہیں دیں گے، تو اس مظلومیت کے عالم میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا۔ تو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان مظلوم عاشقان اہل بیت کو कि जो दुश्मन के नरगे में हैं, जो इनको चारों तरफ से दुश्मन ने हमला किया हुआ है और हर रोज उनको धमकियां दी जाती हैं, लेकिन आज तक वो आशिकान अहल बैत अपने मकसद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी कोई एक महीना पहले की बात है, वहां से एक मोमिन मेरे पास आए और बड़ी तफसीली बात, अब यकीन जाने जब उसने गुफ्तगू शुरू की तो मेरे आंखों से आंसू जारी हुए और थमने का नाम नहीं लेते थे। यानी दुश्मन के जहां ट्रेनिंग कैंप हों, दुश्मन ने जहां इतने बड़े एक दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम किया हो, वहां पे कोई मोहब्बत अहले बैत का प्रचार करे, कोई इश्क अहले बैत का प्रचार करे, जहां अली अलैहिस्सलाम का नाम लेना जुर्म समझा जाता हो, जहां हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना जुर्म समझा जाता हो, लेकिन उन्होंने उस जुरत और बहादुरी के साथ वहां पे इश्क अहले बैत की जो शमा है उसको रोशन रखा हुआ है। और आज आज भी वहां पे एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिसने इस सारी दहशतगर्दी और उसके बावजूद वहां उस शमा को बुझने नहीं दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और ख़ास तौर पे मैं मस्तूम की बात करूंगा, मैं सिब्बी की बात करूंगा, मैं डेरा मुराद जमाली की बात करूंगा, जहां शहीद बदरुद्दीन मैको को बेदर्दी से शहीद किया गया, जहां हमारे सैयद सकलैन नकवी को सिब्बी में बेदर्दी से शहीद किया गया, उन पे पहली दफ़ा कातलाना हमला हुआ सिब्बी में, इमाम बारगाह के वो मसूल थे और बड़े मुतहरिक शख्सियत थे। तो मैं उनकी अयादत के लिए जब हॉस्पिटल में पहुँचा तो मैं हैरान हो गया उनके जज्बे को देखकर। बहुत शदीद ज़ख्मी थे और ज़ेरे इलाज थे, लेकिन हौसले उनके बहुत बुलंद थे। उन्होंने कहा कि ये राह करबला है और हमने जानबूझकर, हमें पता था कि ये मुसीबतों का रास्ता, हमें पता था कि करबला इम्तहानों का रास्ता है, मसाइब का रास्ता है, लेकिन हमने उसको गले लगाया। और दुश्मन अगर ये समझता है मुझे ज़ख्मी करके मुझे अपने रास्ते से पीछे हटा देगा, ये नामुमकिन है। जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा है, जब तक मेरी ज़िंदगी का आखिरी सांस है, मैं उस वक्त तक अपनी मजहब के लिए और राह हुसैनियत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और जब वो उस जख्मी होने के बाद जब वो सेहत याब होकर से भी गए, तो उन्होंने उसी तरह हुसैनियत का वहाँ प्रचार किया, यहाँ तक कि एक दफ़ा फिर दुश्मन ने उन पर हमला किया और उनको बुजदिलाना अंदाज में ज़ालिमों ने उनको जो है कत्ल किया और वो शहादत के आला मनसब पर फायज हुए।
सब आपने अपनी गुफ्तगू में ये इशारा दिया कि बलूचिस्तान के हवाले से एक खास प्लानिंग की जा रही है, एक खास साजिश तैयार की जा रही है, उस हवाले से कुछ मज़ीद वजाहत करना पसंद फरमाएंगे आप?
देखें, ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ, ये बलूचिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, कौमपरस्त सियासी जमातें, वो इस बात को कह रही हैं और यकीनन इस बात पे बड़ी संजीदगी से गौर होना चाहिए। जो साहिब राय अफराद हैं वो इस पे गौर करें। BNP ने इस बात को कहा है, नेशनल पार्टी इस बात को कर रही है, दीगर वहाँ की जो कौमपरस्त जमातें हैं BRP वगैरह, वो इस बात को कर रही हैं। वो ये है कि आज से एक अरसा पहले, यानी आप 30 साल माजी में चले जाएं, तो सूबा सरहद में खैबर पख्तूनख्वा जिसे आजकल कहा जाता है, वहाँ पे एक सरहदी गांधी थे जनाब बाजा खान। तो उनको, हमारे रियासती इदारों को ये शुभा था और उनके उनका ये नुक्ते नज़र था कि इनसे मुल्क की सालिमियत को कुछ खतरात हैं, और उन्होंने वहाँ पे उसका हल ये तजवीज़ किया कि यहाँ तालिबानाइजेशन को फ़रोग दिया जाए, यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया जाए। तो उस मंसूबे के तहत उन्होंने आलमी और उसके तनाजुर में वहाँ इस चीज़ को फ़रोग दिया, और अब मामलात को इस इंतहा पे वो ले गए हैं कि बाजा खान को जो वारिस है वो अपने घर जाते हुए उसको खौफ महसूस होता है कि कहाँ कहीं मैं खुदकश हमले का शिकार ना हो जाऊं, और वो इस्लामाबाद के ऐवान सदर में पनाह गुजीन है और यहाँ पे वो बैठा हुआ है। बेअैन ही बलूचिस्तान में वो इस जो अलहदगी की तहरीक है इसको उन्होंने वो तालिबानाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस पे काम करना शुरू किया है। आपको नज़र आ रहा है बाकायदा कि दहशतगर्द जो है वो बलोच इलाकों में उनको पनाह दी गई है, बलोच इलाकों में उनके ट्रेनिंग कैंप कायम किए गए हैं, मस्तूम में उनके ट्रेनिंग कैंप कायम किए गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े उनके इदारे बन रहे हैं, और इस तरह से वो आज़ादाना नकल व हरकत कर रहे हैं। आपको शुभा होता है कि क्या रियासत इस सारे अमल से क्या राजी नहीं है, क्या इस पूरे सूरत हाल को देखने के बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा रही, तो इसे आप क्या मतलब लेंगे? तो खौफ ये पैदा हुआ है वहाँ के अवाम के अंदर, ये इज़्तिराब पाया जाता है वहाँ की सियासी जो क़यादत है उसमें, ये इज़्तिराब पाया जाता है कि कहीं वो इस मसले का हल तलाश करने के लिए ये मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ तो नहीं ले जा रही कि इसको दहशतगर्दों के अड्डे यहाँ कायम किए जाएँ और यहाँ जो है वो एक और انتہا پسندی کے مرکز میں بدلا جائے بلوچستان کو، اور یہ قتل و غارت گری جو کوئٹہ میں ہو رہی ہے یہ بلوچستان کے گلی کوچوں تک پہنچ جائے، اور کل جو ہے یہاں پہ یہ اس انتہا پہ پہنچ جائے کہ یہاں جو ہے وہ جہنم بنا دیا جائے یہ خطہ یہاں کے عوام کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے ہمارے اداروں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ امن قائم کر کے ہی اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل اس طرف نہیں ہے جس طرف آپ اس کو لے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سنجیدگی سے وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس سے مذاکرات کریں، اس کی بات سنیں آپ، اور پھر بلوچوں کے حقوق دیں آپ ان کو، اور حقوق دینے کے بعد اس مسئلے کو آپ آسان انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ یہ جس سمت میں آپ لے جا رہے ہیں اس سے مسئلہ مزید بدتر ہونے جا رہا ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
آخر میں آغا صاحب، یہ زیادتی ہوگی کہ ہم شہدائے القدس کو، یوم القدس کو ان کا ذکر نہ کریں جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، اس یوم القدس کے بعد والی یوم القدس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، یوم القدس کے واقعے سے کوئی 3 دن پہلے 4 دن پہلے امریکی سفیر کوئٹہ آئی تھیں، انہوں نے وہاں کے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، انتظامیہ سے لے کر وہاں کے اپنے ایجنٹوں تک ایک ایک سے ان کی تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس ملاقات کا نتیجہ جو ہے وہ یوم القدس کی دہشت گردی اور سانحے کی صورت میں سامنے آیا۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ یوم القدس کا جو جلوس ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے انہوں نے بدلہ لیا وہاں کے حق پرستوں سے، اور وہاں جو حق اور عدالت کی بات کرتے ہیں، جو مظلوموں کی بات کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کا واقعہ اس کے ڈائریکٹ اس کے اندر جو ہے امریکہ اور اسرائیل ملوث تھے۔ لیکن وہاں کے جو غیرت مند لوگ ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں بلوچستان کے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ بلوچستان کے غیرت مند مسلمانوں نے قبل اول کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ فلسطین کے بعد اگر کسی سرزمین نے قبل اول کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اگر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا ہے تو وہ کوئٹہ کے غیرت مند مسلمان ہیں، اور اس بات کو پوری دنیا کے میں مسلمانوں تک یہ پہنچانا چاہوں گا۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہوں گا، دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کی دہشت گردی کے حربے استعمال کر کے اس تحریک کو جو سامراج دشمن تحریک ہے، جو اسرائیل دشمن تحریک ہے، جو آزادی بیت المقدس کی تحریک ہے، اس کو دبا دے گا۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا ان غیرت مند جوانوں کو، ان غیرت مند عاشقان اہل بیت کو، اور پیروان خمینی کبیر کو، کہ جنہوں نے پچھلے سال جب اتنی زیادہ خوف و ہراس کا عالم تھا اس میں ایک عظیم احتجاجی جلوس نکالا، یعنی اتنی بڑی خوف کی فضا کے باوجود، دشمن کے اتنے بڑے پروپیگنڈا کے باوجود، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شمع کو بجھنے نہیں دینا، یا خمینی کبیر کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، اور وہ میدان میں آئے۔ اس سال یوم القدس کا جو جلوس ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ جو یوم القدس کے جلوس میں شریک ہوئے، اور پچھلے سالوں سے کہیں زیادہ اس میں آپ کو لوگوں کی تعداد نظر آئی، اور انہوں نے جو ہے اپنے اس مقصد کو جو ہے زندہ رکھا، اپنے شہداء کو بھی یاد رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے پیغام دیا کہ ہمارے عظیم شہداء نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہم ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے شہداء کے پیغام کو بھلا دیا ہے، ہم حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے مشعل حسینی کو زندہ رکھا کوفہ اور شام کے بازار میں، اسی طرح ہم کوئٹہ کے بازار میں، کوئٹہ کے گلی کوچوں میں اپنے شہداء کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے میدان میں آئے۔
بہت خوب آغا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بھی پروگرام سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آپ کی خدمت سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔